بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم وحسبه جهنم ولبئس المهاد. سورۃ البقرہ کی آیت ہے یہ 208. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ شخص جو گناہ کرتا ہوتا ہے تو گناہ کے وبال کے بارے میں پڑھ رہے ہیں, گناہ کا وبال اور گناہ کا نقصان کیا ہے. تو اس میں ایک نقصان یہ ہے کہ جب اس سے کوئی کہتا ہے کہ اللہ کا خوف کر گناہ چھوڑ, تو نخوت اور تکبر اس کو گناہ پر آمادہ مزید کرتا ہے, دگنا آمادہ کر دیتا ہے, یعنی وہ اور گناہ کرتا ہے. فحسبہ جہنم, تو ایسے شخص کی کافی سزا جہنم ہے. ولبئس المہاد, جو کہ بری آرام کا ہے. تو گناہ کرنے سے یہ بھی بات ہو جاتی ہے کہ گناہ کو کوئی کہتا کہ مت کرو, تو بجائے اس کے کہ شرمندہ اور نادم ہو, گناہ کرتے کرتے اسی پہ اکڑتا ہے اور ویسی مزید گناہ کرتا رہتا ہے. کتاب جزاء الاعمال سے پڑھ رہے تھے گناہ کے نقصانات, یہ نمبر 13 پہ لکھا ہے گناہ کے نقصانات جو دنیا میں پہنچتے ہیں ان کے بارے میں. نمبر 13, ایک نقصان یہ ہے کہ ہر گناہ, ہر معصیت دشمنان خدا میں سے کسی کی میراث. اللہ تعالیٰ کے جو دشمن گزرے ہیں جیسے فرعون اور نمرود, ان میں سے کسی کی میراث ہے, تو گویا یہ شخص ان ملعونوں کا وارث بنتا ہے. یعنی گناہ کرنے سے یہ جو ملعون گزرے ہیں ان کا وارث بنتا ہے یا ان سے تشبہ اختیار کر دیتا ہے. مثلا کم ناپنا اور کم تولنا, یہ شعیب علیہ السلام کی قوم کرتی تھی, یہ اس قوم کی میراث ہے. اسی طرح سے فساد اور اپنی بلندی, تکبر وغیرہ, یہ فرعون کی قوم کی میراث ہے. تو یہ جو ہے ایک درجے میں جو قوم تھی جو گنہگار اس کی وضع بنا دی, جو وہ کرتے تھے وہی کر رہے ہیں, تو وہ انہی میں شامل ہو جاتا ہے. چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, کہ جو جس قوم کی شباہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے. نقصان نمبر 14 لکھا ہے, ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے سے اللہ تعالی کے نزدیک یہ شخص بے قدر اور خوار و ذلیل ہو جاتا ہے. جب خالق کے نزدیک ہی خوار و ذلیل ہو گیا تو اب مخلوق میں بھی اس کی عزت نہیں رہتی. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلام پاک میں مَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِم, جس کو اللہ تعالیٰ جس کو ذلیل کر دیں اس کو کوئی بزرگی یا بڑائی عزت دے نہیں سکتا. اگرچہ لوگ خوف کی وجہ سے اس کے ظلم و شرارت کی وجہ سے اس کی تعظیم تو کرتے ہوں بظاہر, مگر دل میں کسی کے اس ایسے شخص کی عظمت نہیں ہوتی. نمبر 15, ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ کی نحوست جیسے اس شخص کو پہنچتی ہے جو شخص کرتا ہے, تو اس کا ضرر پھر دوسری مخلوقات کو بھی پہنچتا ہے, اور پھر یہ دوسری مخلوقات سب اس شخص پر لعنت کرتے ہیں. گناہ کی سزا تو الگ ہوگی, یہ لعنت اس پر مزید ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ بہائم یعنی جانور نافرمانی کرنے والے آدمیوں پر لعنت کرتے ہیں جبکہ قحط سخت ہوتا ہے اور بارش رک جاتی ہے, اور کہتے ہیں کہ یہ ابن آدم کے گناہ کی نحوست سے ہے. اور نمبر 16, ایک نقصان یہ ہے گناہ کا کہ گناہ کرنے سے عقل میں فتور و فساد آ جاتا ہے, کیونکہ عقل ایک نورانی چیز ہے, معصیت سے اس میں کمی آ جاتی ہے, اس نور میں کمی آ جاتی ہے. اور ویسے بھی خود گناہ کرنا کم عقلی کی دلیل ہے. جو آدمی بیوقوف ہوگا کم عقل ہوگا وہی گناہ کرے گا, کیونکہ اگر اس شخص کی عقل ٹھکانے ہوتی تو ایسی حالت میں کہیں گناہ ہو کر ہی نہیں سکتا تھا. یعنی کوئی آدمی سوچے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی کی بنائی ہوئی زمین پہ رہتے ہیں, انہیں کی دی ہوئی نعمتیں استعمال کرتے ہیں, مکمل طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہیں, وہ دیکھ بھی رہے ہیں اور ان کے فرشتے گواہ بن رہے ہیں. کلام پاک میں اس گناہ سے منع کیا جا رہا ہے, ایمان منع کر رہا ہے, موت منع کر رہی ہے, دوزخ منع کر رہی ہے, دیکھو ڈرو. اس کے باوجود بھی کوئی گناہ کرے تو اس کو عقل نہیں ہے. نمبر 17, ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے سے یہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت میں داخل ہو جاتا ہے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے گناہوں پر لعنت فرمائی, اور جو گناہ ان گناہوں سے بڑھ کر ہیں ان پر تو بدل جائے اولا استحقاق لعنت ہے. مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اس عورت پر جو گودے اور گدوائے, یعنی جسم کو, اور جو غیر کے بال اپنے بالوں میں ملا کر بالوں کو لمبا کر لے, اور جو دوسروں سے یہ کام لے, اور لعنت فرمائی ہے آپ نے سود لینے والے پر اور دینے والے پر اور اس کے لکھنے والے. سود تو بہت ہی شدید گناہ ہے, شدید ترین گناہوں میں ہے, اس کا تو ذرا شبہ بھی ہو تو وہاں سے بھاگنا چاہیے. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے شراب پینے والے پر اور اس کے پلانے والے پر اور اس کے نچوڑنے والے پر اور بیچنے والے پر اور خریدنے والے پر اور اس کے دام کھانے والے پر اور جو اس کو لاد کر لائے اس پر, اور لعنت فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص پر جو اپنے باپ کو برا کہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے. اور لعنت فرمائی ہے اس شخص پر جو جاندار چیز کو نشانہ بنا دے, اور لعنت فرمائی ہے ان مردوں پر جو عورتوں کے ساتھ مشابہت کریں, یعنی ایسی وضاحت لباس بنائیں جو کہ عورتوں جیسا ہے, اور ان عورتوں پر بھی لعنت ہے جو مردوں کی وضع بنائے, مردوں کے لباس پہن دیں. اور لعنت فرمائی ہے اس شخص پر جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرے, اور لعنت فرمائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر جو دین میں کوئی نئی بات نکالے, یعنی بدعت, یا ایسے شخص کو پناہ دے. بدعت کرنے والوں کو کی تعظیم بھی جائز ہے, کو پناہ دینا بھی جائز ہے. اور لعنت فرمائی ہے تصویر بنانے والے پر. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے تصویر بنانے والے پر, اور تصویر بنانے کا تو خیر گناہ بہت سخت ہے, سب سے زیادہ عذاب مصور کو ہوگا حدیث شریف میں. تصویر بنانا اتنا بڑا گناہ ہے, لیکن جب کوئی تصویر بنواتا ہے, خود تو نہیں بناتا اپنی بنواتا ہے, تو اس کو بھی وہی گناہ ہوتا ہے, کیونکہ جب وہ اس کو کہتا ہے کہ تم میری تصویر بنا تو اس نے اس کو اپنا وکیل بنا دیا, تو اس کو وہی گناہ ہو رہا ہے جو تصویر بنانے والے کو گناہ ہوتا ہے. تو تصویر اتنے سخت گناہ کی چیز ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے کہ پھر بھی پرہیز نہیں. حالانکہ ذرا سی کوشش سے یہ تصویریں بند ہو جا سکتی ہیں. جیسے میرا کام بہت زیادہ ہوتا ہے انٹرنیٹ پہ, تو میں نے ایک پروگرام ہے وہ لگا دیا ہے, اب کوئی تصویر نظر نہیں آتی, تصویر آ ہی نہیں سکتی, ساری کوشش سے کام بن جاتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر بھی لعنت فرمائی ہے جو کسی مسلمان کو ضرر پہنچائے یا مسلمان کے ساتھ فریب کرے, اور لعنت فرمائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر جو قبروں پر جاویں. قبر پر جانے والی عورتوں پہ بھی لعنت فرمائی. اب آج کل اس میں بھی ڈیل ہو رہی ہے, حیرانی ہوئی کہ قبرستان میں عورتیں, اور ان لوگوں پر جو وہاں پر سجدہ کریں یا چراغ رکھیں, اور لعنت فرمائی ہے اس شخص پر جو کسی عورت کو اس کے خاوند سے یا غلام کو اس کے آقا سے بہکا کر بھڑکا دے، لڑائی کروا دے، اور لعنت فرمائیے اس شخص پر جو، اس عورت پر جو اپنے خاوند سے خفا ہو کر رات کو الگ رہے، تو صبح تک اس پر فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ اور لعنت فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر جو اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی اور سے اپنا نسب ملا دے، اور جو شخص اپنے بھائی مسلمان کی طرف لوہے سے اشارہ کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس پر فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ اور لعنت فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر جو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو برا کہے، اور لعنت فرمائی اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر جو زمین میں فساد مچا دے۔ لعنتی لوگوں سے بھی تو دور رہنا چاہیے۔ اور لعنت فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قطع رحم کرے، یعنی جن سے صلہ رحمی ہے ان سے تعلق ہی ختم کر دے، بھائی بہن قریبی رشتہ دار جتنے بھی ہیں۔ اور لعنت فرمائی اس پر جو کہ احکام خداوندی کو چھپائے، اور لعنت فرمائی اس شخص پر جو کافروں کو مسلمان کے مقابلے میں ٹھیک راہ بتاوے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ عقیدے کی بات ہے کہ کافر چاہے بظاہر کتنا ہی شریف ہو اور کتنی ہی نیکیاں کرتا ہو، ایک خراب سے خراب مسلمان اس سے بہتر ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، اور یہ مسلمان ممکن ہے اس کو سزا ہو گناہوں کے لیے پھر جنت میں پہنچ جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی اس شخص پر جو رشوت دے اور جو لے اور جو درمیان میں پڑے، اور بہت سے اسی طرح کے افعال پر لعنت وارد ہوئی ہے۔ تو اگر گناہ میں کوئی اور بھی نقصان نہ ہوتا تو کیا یہ تھوڑی بات ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا سبب بن گیا؟ ایسے شخص ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت اس پہ ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، سب گناہوں سے بچنا چاہیے، اور جن گناہوں کو چھوڑنے میں مشکل ہو اس کے لیے ایک اللہ والے کو تلاش کرو اور اس کو لکھو، میں یہ فلاں گناہ میری عادت بن گئی ہے، مجھے چھوٹتا نہیں، کیا تدبیر کروں؟ وہ بتائیں گے ایسی تدبیر کہ ضرور بالضرور گناہ چھوٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔